والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حجاج کرام کے قافلے سوئے حرمین طیبین رواں دواں ہیں اور بہت سارے قافلے ابھی جانے کے لیے باقی ہیں، لیکن جب بھی کوئی مسلمان حرمین طیبین کے لیے عازم سفر ہوتا ہے اور اپنے ارادے کا اظہار قوم کے سامنے پیش کرتا ہے تو مسلمان کے دل کے اندر چھپی ہوئی محبت انگڑائیاں لینے لگتی ہیں اور ہر مسلمان اس در پاک کے دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ ہمارا مرکز دعوت بھی ہے اور مرکز ایثار بھی ہے. دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا اور اسی دعوت کی زمین پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے بلاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھ سے پیشتر سماعت فرما رہے تھے کہ کعبہ کی پہچان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئی اور یقیناً کعبہ کو کعبہ بنایا بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم، عراق ان کا وطن، لیکن وہاں سے آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد آپ اس مقام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ آپ تشریف لاتے ہیں اور کیوں تشریف لاتے ہیں؟ اس لیے کہ عراق کے اندر کفر، عراق میں بت پرستی، عراق میں آتش پرستی یہ شباب پر تھی. اللہ کے یہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا یا لوگوں کو میں نے دعوت دی تو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سارے حرکات اور ان ساری بت پرستی اور آتش پرستی سے روکتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی طرف سے مزاحم، لوگوں کی طرف سے مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے ہجرت فرماتے ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں پر صرف اخلاص ہو، جہاں پر صرف للہیت ہو، جہاں صرف خدا کی ویدانیت کے نور جلوہ گر ہو. اللہ اکبر، تلاش کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ میں خدا کا گھر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن طوفان کی وجہ سے اس مکان کے نشانات تو موجود ہیں لیکن دیواریں وہاں کی ختم ہو چکی ہیں. حضرت ابراہیم تلاش کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ایک ابری ہوئی زمین نظر آئی. آپ نے جب دیکھا تو توحید کے نغمات وہاں بلند ہوتے نظر آ رہے تھے، توحید کے آثار وہاں پر نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر، وہاں کوئی بت پرستی اس مکہ مکرمہ میں اس جگہ پر موجود نہیں تھی. حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس گھر کی تعمیر کا کام شروع کیا. اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر دیوار تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کعبہ کا لفظی معنی سمجھیں، کعبہ کی معنی ہوتا ہے ابھرا ہوا، ابھرا ہوا، اور اسی لیے تخنوں کو بھی کعب کہا جاتا ہے. قرآن مقدس میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ وضو کے سلسلے میں آیا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو, جب تم نماز کے متعلق نیت کرو تو اس موقع پر تم اپنے چہرے کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو اور اس کے بعد سر کا مسح کرو. اور فرمایا گیا اور اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھو. اب ٹخنا کیا ہے؟ یہ پیر میں ایک ابری ہوئی جگہ ہے جسے آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا. تو کعب کے معنی ہوتا ہے ابری ہوئی جگہ. حضرت ابراہیم جب وہاں پہنچے تو ابری ہوئی جگہ وہی خانے کعبہ کی نظر آئی اور رب کے حکم کے مطابق آپ نے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت ابراہیم خدا کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. خداوند قدوس جل جلالہ کے گھر کو تعمیر جب فرما رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس تعمیر کے وقت کیا پوزیشن تھی. وہاں پر آبادی نہیں تھی, غیر ذی ذرع وادی تھی, لیکن حضرت ابراہیم اپنے مولا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں پر کام کا آغاز کرتے ہیں, اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور تعمیر بھی کر رہے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں. دیوار کعبہ تعمیر بھی ہو رہی ہے اور معبود کی بارگاہ میں دعا بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اس کے بعد رب قدیر کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے, ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلات و تسلیم ششوپن میں ہوتے ہیں کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو فرمایا گیا, ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے, تو آواز تو لگا. جس کی قسمت میں میرے گھر کا طواف ہوگا, اگر اس کی روح عالم ارواح میں موجود ہے تو وہاں بھی میں آواز پہنچا دوں گا, اور قیامت تک جس کی تقدیر کے اندر اس گھر کا طواف لکھا ہوگا وہ اس گھر کا طواف, اگر اس کی روح نے لبیک کہہ دیا تو وہ آ کر کے طواف کعبہ کرے گا. یہاں سے دائی کو ایک ذہن ملتا ہے, یہاں سے اللہ کی طرف بلانے والے کو ایک مزاج ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو تم یہ نہ دیکھو کہ تمہاری آواز کتنی کمزور ہے, تم یہ دیکھو کہ پکارنا تمہارا کام ہے, دعوت پر لبیک کہلوانا مولا کا کام ہے. تم اپنا کام کرتے جاؤ, تم اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے جاؤ. میں آج دعوت کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلات والسلام ایک دائی دین بن کر جلوہ گر ہوئے. ان کا کام کیا تھا؟ اپنی طرف بلانا نہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنی طرف بلانا نہیں. قرآن نے پہلے ہی فرما دیا وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کو فرمایا گیا کہ جب تم حج اور عمرے کا ارادہ کرو تو حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے لیے کرو, معبود برحق کے لیے کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دائی جب دعوت دیتا ہے, جب دائی معبودان باطل سے بچنے کی دعوت دیتا ہے اور ایک حق کی طرف بلاتا ہے تو اسے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے, اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, اسے تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی اللہ اکبر جان کی قربانی کا درس دے رہی ہے, اولاد کی قربانی کا درس دے رہی ہے, بچے کی قربانی کا درس دے رہی ہے, مال کی قربانی کا درس دے رہی ہے. قدم قدم پر سخت ترین آزمائش حضرت ابراہیم کو ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ سوچو اسلام کس طریقے سے پھیلا. حضرت ابراہیم علیہ نبی جناح علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنے معبود کے گھر کی تعمیر کر لیتے ہیں تو تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی جناح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جاؤ, اللہ اکبر, غیر ذی ذرع وادی کے اندر جہاں پانی کا چشمہ نظر نہیں آتا, جہاں کھیتی باڑی نظر نہیں آتی, جہاں پھل فروٹ نظر نہیں آتے, جہاں سبزہ نظر نہیں آتا, ایسی غیر ذی ذرع وادی میں اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹوں کو یہاں چھوڑ کر, اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤ, قربان جائیے. حضرت ابراہیم ششوپن میں مبتلا نہیں ہوتے, حضرت ابراہیم پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے, حضرت ابراہیم ہانا کرنے میں مبتلا نہیں ہوتے, بلکہ حضرت ابراہیم اپنے مولا کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اسی موقع پر اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر آپ دوسری طرف عظیم سفر ہوتے ہیں. لیکن قربان جائیے جب آپ نے سفر شروع کیا تو آپ کی زبان پہ دعا نہیں تھی, لیکن جب آپ جب جانے لگے تو آپ کی بیوی نے آواز دی, پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھا, پھر آواز دی, پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھا, کافی آگے نکل گئے تو عرض کرنے لگی اے ابراہیم تم اس غیر ذی ذرع وادی میں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو جہاں نہ پانی کا چشمہ نظر آتا ہو, جہاں کھیتی باڑی نظر نہ آتی ہو, جہاں کھانے پینے کے کوئی سامان نظر نہ آتے ہو, یہ تو بتاؤ ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو, کس کے حکم پر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا اے میری زوجہ سن, یہ میرے مولا کے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں, رب کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ فرما بردار بیوی نے کہا اگر مولا کا حکم ہے تھے تو ابراہیم ہمارے لیے ہمارا مولا کافی ہے, آپ جا سکتے ہیں. اس موقع پر حضرت ابراہیم نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ اکبر, میرے مولا اس غیر ذی زرع وادی کے اندر میں اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میرے کریم اب تیری بارگاہ میں میری دعا ہے انہیں نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک نبی خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے کے اندر خانہ کعبہ سے قریب جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری بیوی بچوں کو نماز پر استقامت عطا فرمانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آگے بھی دعا فرماتے ہیں, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. رزق کے سلسلے میں, پھل کے سلسلے میں, لوگوں کے آنے کے سلسلے میں, دعاؤں پر دعائیں اور آبادی آباد ہونے کے سلسلے میں دعا فرماتے ہیں, لیکن ساتھ میں کیا فرماتے ہیں, میں عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم ان کو رزق تو عطا فرمائے, روزی کے سلسلے میں تو انتظام فرمائے, پھل کا انتظام تو فرمائے, اور اقامت صلات کی توفیق تو عطا فرمائے. کیوں عطا فرمائے؟ لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں, تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے رہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والتسلیم نے یہ دعا کی, لیکن آج تک اس دعا کا اثر نظر آتا ہے کہ ایک نبی کی ہزاروں سال پہلے کی دعا آج اس طرح سے رنگ لاتی بھی نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی رنگ لائی, لیکن اس کا ظہور آج کا مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ چلے جائیے ہر موسم کا پھل آپ کو مکے میں ملتا نظر آئے گا, تازے پھل ملتے نظر آئیں گے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اللہ آپ سب کو بھی وہ در دکھائے, آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی کہ پھل تازے نظر آ رہے ہیں, لذیذ نظر آ رہے ہیں. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہاں پہلا امتحان شروع ہوا گھر بار چھوڑنے کا, بیوی بچوں کو چھوڑنے کا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دائی کو کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے مولا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نکلنا ہوگا. تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو تم دیکھو, کعبہ کا صرف دیدار نہ کرو, اس گھر اللہ کے گھر کو دیکھ کر اور مکہ مکرمہ میں قدم رکھ کر تم یہ بھی تصور کرو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اپنے مولا کی محبت کے اندر بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر بھی گئے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طرح سے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی دعا فرمائی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ میں تیرے گھر کی تعمیر تو کر رہا ہوں, لیکن میرے رب تیرے بندوں کے اندر میں, تیرے بندوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو اسی قوم میں سے ہو, انہی میں سے ہو. اور یہ رسول کیا کرے, یہ رسول مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, لوگوں کے دلوں کو صاف کرے. میں پوچھتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ الصلات و تسلیم زمانے پہلے دعا کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھو مکہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول کے حوالے سے آپ یاد کرو, مکہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول کی باسط سے بھی آپ یاد کرو. اس لیے کہ آپ دیکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب کو مدینے میں پیدا نہیں فرما رہا, مکہ میں پیدا فرما کر رب قدیر امت کو بتا رہا ہے, دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں ذرا سوچو, کفر اور تاریکی کو مٹانے کے لیے میرا محبوب اس زمین پر قدم رکھ رہا ہے جو جغرافیہ کے اعتبار سے وہ زمین کا مرکز ہے. مرکز کو پیدا ہونا چاہیے تاکہ پورے عالم کے اندر اجالا پھیلا سکے, پورے عالم میں روشنی پھیلا سکے. آپ جانتے ہیں سینٹر جہاں ہوتا ہے وہیں سے روشنیاں پھیلا کرتی ہیں, جہاں مرکز ہوتا ہے وہاں سے چراغ روشن ہوا کرتے ہیں. اب چونکہ زمین مرکز کی تھی, حضرت ابراہیم عراق کے وہ عراقی تھے, حضرت ابراہیم وہاں سے تشریف لائے تھے, آپ کا جو وطن تھا مادری وطن وہ عراق تھا, آپ وہاں سے تشریف لائے, ایک ایک بیٹے کو پوتوں کو الگ الگ جگہ, بھتیجوں کو الگ الگ جگہ آپ نے جو ہے سکونت پذیر کا حکم دیا. حضرت اسحاق کی نسل سے کچھ پیدا ہوئے, بھتیجے پیدا حضرت لوط علیہ السلام کو کہیں آپ نے رکھا, یکے بعد دیگر بے شمار انبیاء کرام کو جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوئے ان کو اس طرف رکھا. لیکن جب حضرت اسماعیل کے بطن سے آخری رسول کی جب دعا کرنی تھی تو خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے مرکز میں جلوہ گر ہونا ضروری ہے, تو مصطفیٰ پیارے کو مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمائی اور محبوب کو پیدا فرمایا, تو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، لیکن آپ دیکھو رب قدیر مکہ مکرمہ کی قسم یاد نہیں فرماتا، میرا کریم خانہ کعبہ کی قسم یاد نہیں فرماتا، لیکن جب پروردگار مکہ کی پہچان، مکہ کے سلسلے میں آپ سوچیں، مکہ میں خانہ کعبہ موجود جسے دیکھو تو عبادت، مکہ مکرمہ میں حجر اسود موجود، مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم موجود، مکہ مکرمہ میں بیر زمزم موجود، مکہ مکرمہ کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں موجود، صفا مروہ موجود، کوہ وہاں پر جو ہے وہ بے شمار جبل موجود، جبل رحمت موجود، جبل نور موجود، لیکن اللہ اکبر میرا کریم یہ نہیں کہتا میرے گھر کی قسم، میرا کریم یہ نہیں کہتا مقام ابراہیم کی قسم، میرا کریم یہ نہیں فرماتا کہ حجر اسود کی قسم، جب رب قدیر قسم یاد فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم یاد نہیں کرتا بلکہ اس لیے اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں کہ محبوب اس شہر کو تیرے قدم لگ چکے ہیں تو تیرے قدموں کی قسم یاد کی جا رہی ہے، پہچان کروائی جا رہی ہے، اور قرآن میں آپ دیکھ لو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب نے اپنی پہچان کروائی، کہیں فرمایا فلا وربک قسم تیرے رب کی، اللہ اکبر مولا تو سب کا رب ہے، لیکن محبوب کے حوالے سے کیوں فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، تو رب گویا بتانا چاہتا ہے مجھے پہچان نہ ہو تو میرے محبوب کے حوالے سے پہچانو تو توحید معتبر ہوگی، ورنہ توحید بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، مجھے پہچاننا ہو تو میرے محبوب کے حوالے سے پہچانو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، خانہ کعبہ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئی، مکہ مکرمہ کی عظمت قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی، آپ دیکھیں قرآن میں خود رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ عز و جل نے تمہارے پاس نور بھیجا، تحقیق کہ وہ تمہاری طرف نور آیا، تحقیق کہ نور تمہارے پاس آیا اور روشن کتاب، اب آپ دیکھیں یہ دونوں اللہ عز و جل اپنے محبوب پر قرآن مقدس کے نزول کا آغاز مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ منورہ میں کیوں نہیں فرماتا، قرآن کے نزول کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، گویا وہ سرزمین بتا رہی ہے کہ یہاں سے کتاب ہدایت بھی ملے گی اور یہاں سے نور ہدایت بھی ملے گا، میرا محبوب اور قرآن دونوں اس جگہ سے، اس لیے کہ عالم میں روشنی پھیلانی ہے اور عالم کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، زمین کو جغرافیہ اعتبار سے زمین کے درمیانی حصے کو جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ کو مکہ مکرمہ کی طرف اس انداز سے لے جانا چاہوں گا کہ آپ سمجھے کہ آدمی حج کے لیے جائے، اس در پاک کی حاضری کے لیے جائے تو اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اس کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر انسانوں کی زندگی میں بڑا انقلاب آتا ہے، آپ دیکھیں ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑا بن کر کے ڈاکٹر بنوں، بڑا بن کر انجینئر بنوں، بڑا بن کر ٹیکنیشین بنوں، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سوچتا ہے کہ بڑا بن کر حافظ قرآن عالم دین اور دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کروں، ایک بچہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں شادی کروں اور اس کے بعد میرے گھر اولاد ہو اور میں ایک باپ کی ذمہ داری کو نبھاؤں، انسان کی زندگی میں دو پیریڈ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کی زندگی اور مستقبل کی زندگی کے درمیان، یہ دو زندگیاں ہوتی ہیں، دو پیریڈ ہوتے ہیں، ایک ماضی ایک مستقبل، اور اسی کے درمیان ایک حال ہوتا ہے جو ماضی اور مستقبل کی زندگی کے درمیان ایک فاصلہ بن جاتا ہے، ایک حد بن جاتا ہے کہ کہیں سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ ایک بچہ کالج اور یونیورسٹی میں یا دارالعلوم کے اندر پڑھتا ہے تو طالب علم کی زندگی اس کی ہوتی ہے، لیکن جس دن اس کو سرٹیفکیٹ ملنے والا ہوتا ہے اس سرٹیفکیٹ کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پہلے وہ متعلم ہوتا ہے اب اس کے بعد معلم بنتا ہوا نظر آتا ہے، پہلے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہوتا ہے، ڈگری کے مل جانے کے بعد وہ استاد کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، پہلے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہوتا ہے، پریکٹس کے بعد اور سرٹیفکیٹ کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو سرٹیفکیٹ انسانی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک وہ چیز جو ہوتی ہے وہ خط امتیاز، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج حج کے اس فلسفے کو سمجھو اور حج کے اس نقطے کو سمجھو، حج کے لیے جانے سے پہلے انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن لیکن طواف کعبہ کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جانے کے بعد دعا کر کے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، حاجی کی ڈگری اس کے لیے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ حج سے پہلے گنہگار تھا اور حج کے بعد اللہ نے اسے اپنا بنا لیا، اس کے مقام کو بلند کر دیا۔ اب حاجی کی پوزیشن یہ کہ گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے مولا اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس لیے کہ گیا تھا تو گنہگار بن کر، اب اس کو حج کی ڈگری مل چکی ہے، حج کا اس کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اس فلسفے اور اس انداز سے آپ حج کو سمجھے اور اس طریقے سے حج کریں تو حج کی قبولیت سمجھ میں آئے گی، ورنہ پوزیشن یہی ہوگی کہ پڑھتے چلے جائیے لیکن ڈگری آپ کو نہیں مل سکتی، پرسنٹیج نہیں، محنت نہیں، مشقت نہیں۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، اس لیے اس در پاک کی حاضری سے پہلے کی زندگی اور اس در پاک کی حاضری کے بعد کی زندگی میں اگر تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو اپنی زندگی پر افسوس کرو، اپنے آپ پر افسوس کرو کہ اتنا بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا کہ اپنا بھی مہمان بنایا اور اپنے محبوب کا بھی مہمان بنایا، لیکن اس مہمان کا ہم نے، اس میزبانی کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ارے بھلا کیسا کم نصیب ہوگا وہ شخص جو دسترخوان پر بیٹھے، قسم قسم کی نعمتیں ہوں لیکن باوجود اس کے بھوکا اٹھ جائے۔ تو حاجی کی مثال، اس در پاک پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ سے احتساب نہ کرنے والا، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام نہ حاصل کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے خدا نے بلایا لیکن گیا اور چکر لگا کر کے آیا اور کچھ حاصل نہ کر سکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا کہ حج انسانی زندگی کے لیے ایک عظیم تبدیلی کا پیریڈ ہوتا ہے۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اس کا مقام بدل جاتا ہے، آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کا مرتبہ بدل جاتا ہے، آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھو تو صحیح، دنیا میں وہی زمین تو ایسی ہے، مکہ مکرمہ اور ارض مدینہ یہی تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ سوچو مختلف رنگ کے، مختلف زبان کے، مختلف لباس کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آپ ناٹے بھی دیکھیں گے، دراز قد بھی دیکھیں گے، چھوٹے بھی دیکھیں گے، گورے بھی دیکھیں گے، کالے بھی دیکھیں گے، لیکن سب کی زبان دیکھیں، سب کا انداز دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ کعبہ صرف ہندوستانیوں کا نہیں، کعبہ انڈونیشیا والوں کا بھی ہے، کعبہ پاکستان والوں کا بھی ہے، سب کعبہ سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک بندے مومن جب اس طرح سے لوگوں کو لپٹا ہوا دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کعبہ میرا بھی ہے، کعبہ اس کا بھی ہے، ہم لوگوں کے درمیان کون سی چیز اشتراک ہے، مشترک کون سی چیز ہے، تو اس کا دل گواہی دیتا ہے۔ ایک اسلام نے انڈونیشیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنے وطن کا آتا ہے یا کہاں کا آتا ہے، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا آتا ہو تو خدا کا گھر اس کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی فرما دی تاکہ اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت، اسلام کی باہمی ربط اور اسلام کا باہمی اخوت کا نظام وہاں پہنچنے کے بعد قائم رہے، اس لیے حد بندی فرما دی گئی کہ اس حد کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہ کر سکے۔ یہاں پڑھی جائے گی تو صرف قرآن مقدس جو خدا کی کتاب ہے یہی کتاب پڑھی جائے گی، یہاں ذکر ہوگا تو خدا کا، یہاں ذکر ہوگا تو رسول اعظم کا، یہاں ذکر ہوگا تو خداوند قدوس کا، یہاں کسی اور مذہب کو الاؤ نہیں، یہاں کسی اور مذہب کا داخلہ ممنوع ہے اور کسی اور مذہب کے ماننے والے کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یہاں پر مکمل طور پر اسلام اور مکمل طور پر کلمہ ہی نظر آئے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کیفیت ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد، وہاں جانے کے بعد توحید کے نغموں کو سننے کے بعد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے نغمے کو سننے کے بعد، کبھی انسان بے خود نظر آتا ہے، کبھی انسان بے قابو نظر آتا ہے، کبھی انسان ایک عجیب مستی میں نظر آتا ہے، کبھی کھویا کھویا ہوتا ہے، کبھی کعبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مقام ایسا مقام ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ جو یہاں پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتے وہاں نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، جو یہاں قرآن نہیں کھولتے وہاں قرآن پڑھنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، جو یہاں درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے وہاں درود پڑھنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، جو یہاں پر خدا کے گھر میں بیٹھنے کا موقع نہیں نکالتے وہاں طواف کعبہ کے لیے اور خداوند قدوس کے گھر میں پہنچ کر عبادت و ریاست کے لیے بے چین و بے قرار نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اللہ عز و جل کے گھر کے لیے جب تم ارادہ کرو تو نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو۔ واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے، لباس اللہ کا پسندیدہ، زبان اللہ کی پسندیدہ، عبادت اللہ عز و جل کے لیے۔ اور بندہ جب وہاں پر مست کیف و مستی میں جھوم کر جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑی عجیب کیفیت، یہاں آنکھوں سے اشک نکلنا مشکل ہوتا ہے، کعبہ کو دیکھ کر ساون بھادو کی طرح آنکھوں سے اشک بہتے نظر آتے ہیں، بڑا عجیب سما ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب بلک رہا ہو تو دوسرا اسے جا کر چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بڑا نوجوان رو رہا ہو تو دوسرا چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ لیکن کوئی اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے، کوئی خانہ کعبہ کے دروازے سے لپٹ کر جب دعا کرتا ہے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کاش اس جیسی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر، اس کی گریہ زاری کو دیکھ کر، اس کے مقبول ہونے کی گواہی انسان دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف بلانے میں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم اپنے مولا کے لیے سب کچھ گوارا کر رہے ہیں، بیٹے کو چھوڑنے کی بات گوارا، بیوی کو چھوڑنے کی بات گوارا، اللہ اکبر کیفیت تو دیکھو، حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ۔ رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے میری طرف بلانے والوں کو کیا کس کس منزلوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ بھی میرا مولا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میرے خلیل وہ ہوتے ہیں کہ میری رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دے دوں تو میری رضا کی خاطر یہ بھی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلوا کر رب قدیر اس بیٹے کے سلسلے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ بیٹے سے نہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً یہ بھی بتانا مقصود تھا، لیکن چھری بیٹے کی گردن پر چلوانا مقصود نہ تھا، دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میری ماں کے اندر اگر کبھی بیٹے کو قربان کرنے کا بھی وقت آئے تو میری رضا کی خاطر بیٹے کو بھی قربان کر دینا، اولاد کو بھی قربان کر دینا، کاروبار کو بھی قربان کر دینا، وطن کو بھی قربان کر دینا، اور جب کبھی دشمن تمہیں توحید کے نغموں کو گنگنانے سے روکے اور نار تیار کرے، آگ تیار کرے، تو سن لو، اس بھڑکتے ہوئے شولوں سے نہ ڈرنا، اس دہکتے ہوئے انگاروں سے نہ ڈرنا۔ اگر دشمن تمہیں آگ میں ڈالنے کو تیار ہو تو تم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو جانا، اس لیے کودنے کے لیے تم تیار ہوگے، اور اس آگ کو باغ میں تبدیل کرنا یہ میرا ذمہ ہوگا، تم کوشش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودنے کے لیے، آگ میں جب ان کو ڈالنے کے لیے کوشش کی گئی اور جب آگ میں ڈالا گیا، آپ کو معلوم ہے نارے نمرود، نمرود کی بیٹی جو ہے، جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ تیار کی گئی اور اس نار میں حضرت ابراہیم کو جب ڈالنے کا وقت آیا تو سب چھت پر چڑھ کر منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے، منظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ نمرود کی بیٹی بھی چھت پر دیکھ رہی تھی، وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں اب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے گا تو آگ کی کیا کیفیت ہوگی، ابراہیم کا کیا حال ہوگا جو خدا کے نبی ہونے کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کی زندگی تو دیکھوں، ان کے حالات تو دیکھوں۔ حضرت ابراہیم علی نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آگ کی طرف جب ان کو ڈالا گیا نظر پڑی، اب وہ آگ کے سلسلے میں تو رب نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو سلامت کر رکھے۔ جیسے ہی وہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اس لڑکی کی نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ آگ تو باغ میں تبدیل ہو چکا ہے اور حضرت ابراہیم اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اب وہ لڑکی وہاں سے کہتی ہے اے ابراہیم میں بھی اس باغ میں آنا چاہتی ہوں، حضرت ابراہیم نے اسے بھی بلا دیا، وہ بھی آ گئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا یہ چلا کہ اس راہ کے اندر تمہیں مشقتوں سے گزرنا ہوگا، دشمن کبھی تمہارے لیے آگ کے اڈے بنائے گا اور بے شمار لمبی لمبی آگے اور بڑی بڑی آگوں کے لیے وہ بہش بے شمار انتظام کرے گا، لیکن تمہیں اپنے مولا کی رضا کی خاطر، اپنے مولا کی عبادت کی خاطر، اپنے مولا کی محبت کی خاطر کبھی ایسا بھی وقت آ جائے تو اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دعوت کے ذریعے قوم کو یہ مثال دے رہے ہیں کہ سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ دشمنوں سے نہیں گھبرایا کرتا، اس لیے کہ دشمن مارنا چاہے تو بچانے والا خدا اس سے بہت بڑا ہے، بچانے والا مولا اس سے بہت بڑا ہے۔ جب سے ہم نے یہ مزاج اپنا بدل دیا، جب سے دعوت کے مزاج کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، تبھی سے ہمارا حال یہ ہو چکا، ہماری توجہ خدا سے ہٹی، ہماری توجہ خدا کے رسول سے ہٹی، تو عالم یہ ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، دشمن کی نقل و حرکت سے خوف زدہ ہو گئے۔ نہیں، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مولا کی طرف تم توجہ کر لو، اور جب اللہ تمہیں اللہ عز و جل تمہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا خیال یہ دل میں آنا چاہیے، یہ وہ زمین ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے، یہ وہ زمین ہے جس زمین کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے سے فرمائی، یہ وہ زمین ہے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، یہ وہ زمین ہے جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت نے دعوت کا آغاز کیا۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، جب تم یہ تصور پیدا کرو گے تو تمہاری کیفیت الگ ہو جائے گی، تمہارا حال جدا ہو جائے گا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہاں پر اس طریقے سے نظر آتی ہے، تو دوسری طرف پیغمبر اعظم کی زندگی کو مکہ مکرمہ میں تم تلاش کرو کہ کس طرح سے پیغمبر اعظم کی زندگی گزری۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے سرکار جب تشریف لے جاتے تھے تو دشمنان اسلام آقا کے لیے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کے دیوار کے سائے میں میرے آقا جب نماز ادا کرتے تھے تو سرکار ابد قرار کی پیٹھ پر اوجڑیاں رکھی جاتی تھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کے سائے میں مصطفیٰ جان رحمت جس کے دیوار کے قریب میرے سرکار جب نماز پڑھتے تھے تو دشمن دوپٹے کو میرے سرکار کے گردن کے اندر ڈال کر کھینچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کے قریب میرے مصطفیٰ جان رحمت 3 سال تک پورے معاشرے کے سوشل بائیکاٹ کو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور یہ وہی مکہ مکرمہ ہے اللہ اکبر جہاں ایک مرتبہ دشمنوں نے سوچا کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے ہی کس طرح سے ان کو شہید کیا جائے۔ ابو جہل نے سب لوگوں کو بلا کر منصوبہ بنایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں شہید کرنے کے لیے کوئی پلان پیش کیا جائے، کیسے ان کو شہید کیا جائے۔ لوگوں نے سوچا ایک کنواں کھودو، اور کنواں کھودنے کے بعد محمد عربی تو با اخلاق ہے، مجھے یہاں حضور کا ایک اخلاق پیش کرنے دیجئے۔ رسول اعظم کے اخلاق کے سلسلے میں دشمن بھی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے سوچا کہ یوں بلائیں گے تو نہیں آئیں گے، جھوٹ مٹ کے بیمار بن جاؤ، سرکار کو جب پتا چلے گا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با اخلاق ہیں۔ اب کیا کیا گیا، دالان کے اندر کنواں کھودا گیا، اور کنواں بڑا گہرا کھودا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمارداری کے بہانے سے پہنچے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے جب پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انجان میں جب پیر رکھ دیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر وہاں پر اندر چلا جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں میں گرنے سے اذیت پہنچے۔ دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا، میرے آقا کو اطلاع ملی، آقا کائنات تیمارداری کے لیے نکلے، ابھی دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ وہاں پر دروازے گھر کے اندر جو ہے ایک کنواں آپ کے لیے کھودا گیا ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کنویں کے اندر گر جائیں، آقا تشریف نہ لے جائیں۔ سرکار دروازے سے جانے لگے، ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آ کر واپس ہو رہے ہیں، ابو جہل دوڑا، جیسے ہی دوڑا بےتابی کے ساتھ جیسے ہی دوڑا اسے خود کو خیال نہ رہا اور خود کے بنائے ہوئے کنویں کے اندر خود ہی گر گیا۔ اب گرنے کے بعد وہ پکار رہا ہے مجھے بچاؤ، کنویں سے نکالو، رسی ڈالی جا رہی رسی چھوٹی پڑ رہی ہے، ہاتھ پہنچائے جا رہے ہاتھ چھوٹے پڑ رہے ہیں، اب کسی بھی طرح سے وہ نکل نہیں پا رہا۔ تب اس نے اندر سے کہا اس کنویں سے مجھے وہی نکال سکتا ہے جس کو دنیا صادق الوعد الامین کہتی ہے، جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو یقیناً وہ مجھے بچانے کے لیے آئیں گے۔ آقا کائنات تشریف لائے، آپ نے دیکھا کنواں بہت گہرا، فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے کنویں سے باہر نکالوں گا، سرکار کے ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تو مانے گا؟ عرض کرنے لگا ہاں، ارشاد فرماتے ہیں اسلام قبول کر لے گا، کہا آپ مجھے باہر نکالیے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جس کنویں کے اندر رسی چھوٹی پڑتی تھی وہاں میرے سرکار نے اپنا دست مبارک رکھا۔ ابو جہل نے مصطفیٰ پیارے کا ہاتھ پکڑا، آقا نے ایک جھٹکے میں اسے باہر نکالا اور ارشاد فرمایا اب اسلام قبول کر لے، معاذ اللہ من ذالک۔ باہر نکل کر اس نے کہا آج میں سمجھا کہ آپ پکے جادوگر ہیں، جب کسی کے دل کے اندر مہر لگ جائے تو اس کا حال یہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کسی کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گرو گے، اس لیے فرمایا گیا ایسا کام کبھی نہ کرو، ایسا کام کبھی نہ کرو، کسی اور کے لیے کنواں نہ کھودو ورنہ اس کنویں کے اندر تم خود گرو گے، اور اس طرح گرو گے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی مکہ مکرمہ کو اس انداز سے دیکھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے اور جواب کے اندر لوگوں کی گالیاں سنتے، لوگوں کے برے بھلے الفاظ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے. جب تم مکہ مکرمہ پہنچ کر اس انداز سے مکہ مکرمہ کو دیکھو گے اور اس انداز سے جب خانہ کعبہ کو دیکھو گے، تب تمہارا دل کہے گا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں جس جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف کو برداشت کر کے میرے آقا نے لوگوں کو دین کی دعوت دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن وہاں جانے کے بعد جس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حج ہماری ماضی کی زندگی اور مستقبل کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والا عمل ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھو، اگر حج کر کے آنے کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا تو تم خود محسوس کرو جو وہاں جا کر نہ سدھر سکا اب اس کے لیے سدھرنے کی اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے. اس لیے جملہ زائرین حرمین طیبین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اس نیت کو دل میں بسا لو کہ وہاں جائیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے. ماضی کی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں سے توبہ کر کے جب لوٹیں گے تو ہماری زندگی خدا کی اطاعت، خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گی. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج دعوت کے کام کے حوالے سے کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہا، دعوت کے کام کے حوالے سے آپ پر پتھر نہیں برسائے جا رہے، دعوت کے کام کے عوض کے اندر آپ کے لیے کوئی بہت بڑی آنکھ تیار نہیں کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کون سی چیز مانے ہے جو آپ کو دعوت کے لیے نہیں لے جاتی؟ اس لیے یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار ابکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلات والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے گے تم بھی طے کر لو کہ اللہ عز و جل کی طرف بلانے کا کام جاری رکھیں گے، چاہے اس کے عوض کے اندر جتنی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے اور جتنی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے. بتائیے تیار ہیں اس کے لیے؟ دشمنوں نے پھر گناہوں کا سیلاب اور گناہوں کا ماحول بنا رکھا ہے. تم توحید کا چراغ لے کر، رسول اعظم کی محبت کی شمع لے کر نکل پڑو، اپنے سینے کو روشن کرو اور اس کے بعد کائنات کو روشن کرنے میں لگ جاؤ. برائیوں کا سدے بھاپ کرو، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اسی موضوع پر زندگی رہی تو آئندہ ہفتے کچھ مزید آپ کے سامنے گوشے جو ہیں اسی موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار کے محبوب سرکار ابد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر. بھیجو سلام ان پر، بھیجو سلام ان پر. جانا ہوگا مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دعا وہیں ملے گی، کہ دعا وہیں ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. مشک و گلاب و عنبر ہر ایک شے سے بہتر، مشک و گلاب و عنبر ہر ایک شے سے بہتر. دونوں جہاں میں مہکا، دونوں جہاں میں مہکا. سرکار کا پسینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ.
ابھی سناؤ وہ درود شریف جو ابھی یاد کیا تھا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار.
اب ایسا بکھرا بکھرا پڑھیں گے تو بےچارے نئے آنے والے بولیں گے یہ کیا پڑھ رہا ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے. ایک ساتھ پڑھیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, سمجھ کر سن کر وہ بھی یاد کریں گے, ہے نا. ایک آواز ہو کے پڑھو,
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار.
سبحان اللہ سبحان اللہ, یاد ہو گیا نا سبحان اللہ. اب دیکھیے میں نے آپ کو شعر سنایا, کافی دنوں کے بعد یہ نعت پاک آپ نے سنی یہاں پر, جس میں یہ شعر, بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر, بھیجو سلام ان پر جانا ہو گر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دعا سے بہتر کیسے, حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں حرمین شریفین, کتنے قافلے تو روانہ ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی تیاری کر رہے ہیں, آج بھی کچھ لوگ جا رہے ہوں گے, کچھ جانے والے ہیں, جاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہر مومن کی یہ تمنا ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں بھی ویکت کرتے رہتے ہیں, اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں, الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے. آمین بولو نا. اس میں سستی کیوں کرتے ہو, جانا ہے نا مدینہ. الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, بتاؤ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ عرفات کے میدان میں, اور وہ قریب مکے سے ہے, ہے نا. حج مکے میں, یعنی حج کے ارکان جو تقریباً جو ہوتے ہیں وہ مکہ اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہوتے ہیں, مدینے میں نہیں ہوتے, ہے نا. لیکن دعا مانگنے والا یہ کیوں کہتا ہے الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے؟ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ الہی ہم کو دکھلا دے مکہ کیسی بستی ہے, حالانکہ اس کا یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ مکہ بھی جائے, اس لیے کہ مکہ بھی بہت افضل مقام ہے, ہے نا, جہاں انبیاء کرام تشریف لائے. انبیاء کرام, خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی, جہاں بیت اللہ موجود ہے, اللہ کا گھر موجود ہے, اور جہاں انسان مسلمان طواف کرتے ہیں, بیت اللہ شریف, کعبۃ اللہ شریف جہاں موجود ہے, اس کے ٹھیک اوپر عرش کے اوپر جو ہے بیت المعمور موجود ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ جغرافیکل باؤنڈریز کو دیکھیں, جغرافیائی اگر نظر سے اگر آپ دیکھیں, نقطۂ نظر سے, جغرافیائی نقطۂ نظر سے, یعنی آپ میپ اٹھائیں پورے ورلڈ کا, یو ٹیک آؤٹ دا میپ آف دا ورلڈ, پورے ورلڈ کا, پوری دنیا کا میپ اگر نقشہ آپ اٹھائیں اور معلوم کرنا چاہیں کہ اس دنیا کا سینٹر کہاں ہے, تو کوئی بھی جغرافی کا ٹیچر آپ کو بتائے گا کہ جہاں کعبہ ہے وہی دنیا کا سینٹر ہے. اب یہ ہمارا جغرافیائی مرکز بھی ہے, زمین کا مرکز بھی ہے, ہماری عقیدتوں کا مرکز بھی ہے, ہمارے ایمان کا مرکز بھی ہے. قدرت نے کس قدر عظیم اس مقام کو بنایا کہ اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا, سینٹر بنا دیا, پوری دنیا اس کے اطراف ریوالو کرتی ہے. اگر زمین گردش کرتی ہے, سائنس یہ کہہ رہی نا کہ زمین گردش کرتی ہے, دا ارتھ از روٹیٹنگ اراؤنڈ اٹس اون ایکسس, زمین اپنے ہی محور پر گردش کرتی ہے جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں. سائنس میں پڑھتے ہوں گے آپ, بچپنے میں پڑھا ہوگا, اسکول میں ابھی بھی بچے پڑھتے ہیں, کتنے ینگسٹرز یہاں پر ہیں جو پڑھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں زمین اپنے محور پہ نہیں, کعبے کے گرد گردش کرتی ہے, گویا پوری دنیا طواف میں مصروف ہے, پوری دنیا. اگر اس کو مرکز مان لیا جائے, اور ہے مرکز, وہ ماننے کی کیا بات ہے, کون نہیں مانے گا, اگر مسلمان عقیدت سے مانتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ جغرافیائی مرکز تو مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے, ماننا پڑے گا اس کو, اٹ از اے جغرافیکل سینٹر آف دی ارتھ, وہ ہے جغرافیائی مرکز. تو اب پوری دنیا ریوالو کر رہی ہے, پوری دنیا روٹیٹ کر رہی ہے, پوری دنیا گردش کر رہی ہے, کعبے کی گردش کر رہی ہے نا. تو دعا کوئی یہ نہیں کرتا, حالانکہ دل میں تمنا ہے, سپت اچھا اس کے دل میں موجود ہے, ہڈن وش اس کے دل میں موجود ہے کہ کعبہ بھی دیکھنا ہے, کعبے کے جلوے دیکھنے کی تمنا کن آنکھوں کو نہ ہوگی, ہے نا. سب یہ جانتے ہیں کہ کعبہ دیکھنا ہے, سب یہ تمنا کرتے ہیں کعبہ دیکھنا ہے, لیکن دعا میں لفظ مدینہ ہی نکلتا ہے زبان سے, الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے. پتا چلا کہ کعبے سے عقیدت ضرور ہے, لیکن وہ عقیدت کعبے کے حوالے سے ہے, کعبے کے حوالے سے, رسول اعظم کی محبت کے حوالے سے ہمیں کعبے سے محبت ہے, ہمیں محبت اسی لیے ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام بھی یہی جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے کہ کعبہ افضل ہے یقیناً، لیکن سب سے زیادہ اگر ہمارے لیے عظمت والی بات ہے تو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان اسی لیے تو فرماتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. علماء نے اختلاف کیا کہ کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے صدقے تو نے جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہیں اس سے دوگنی برکتیں تو میری دعاؤں سے میرے مدینے میں رکھنا. تڑپ کے بولو، اس سے دوگنا برکتیں میری دعا سے تو میرے مدینے میں رکھنا. طیبہ نہ صحیح افضل، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں اور ہے بھی حقیقت کہ حرم کعبہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر، حرم کعبہ میں ایک نیکی بولو بھائی ایک لاکھ کے برابر، اور حرم مدینہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر. حرم مدینہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر. اب بظاہر دیکھنے جائیں تو نیکی زیادہ کہاں مل رہی ہے؟ کعبہ میں مل رہی ہے، حرم کعبہ مکے میں مل رہی ہے. لیکن جو دوسری سائڈ دیکھو تو پتا چلے گا یہاں ایک نیکی ایک لاکھ کی ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ کا ہے. مکے میں ایک نیکی اگر ایک لاکھ کی ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ کا ہے. اگر ایک نیکی آپ نے کی تو نامہ اعمال میں اکاؤنٹ کے اندر 1 لاکھ پلس ہوئے، اللہ نہ کرے ایک گناہ ہوا تو 1 لاکھ مائنس ہو گئے. لیکن آؤ مدینے میں، سبحان اللہ، ایک نیکی 50,000 کے برابر لیکن ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا تو کتنا لکھا جائے گا؟ پروفٹ کہاں مل رہا ہے؟ لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بحث میں مت پڑو، دونوں اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کے مقامات ہیں. طیبہ نہ صحیح افضل، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہو مکہ افضل ہے، مانتے ہیں اس کو، مکہ ضرور افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، عاشق کے لیے تو وہی مقام افضل جہاں محبوب موجود ہو. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ اور حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، بولو سبحان اللہ، اور محبت سے کیا عرض کر رہا تھا میں؟ درود شریف، بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر. بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر. بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر. بھیجو سلام ان پر، بھیجو سلام ان پر، جانا ہوگا مدینہ مدینہ میرا دل. کہ دعا وہی ملے گی، ہاں مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل. اب اس زمانے کی یاد کریں، بھیجو درود ان پر، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھیجو تو بھیجنا چاہیے، واجب ہے ہمارے اوپر، ہے نا؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے بولو. یہی ساری عادتیں بنانے کے لیے تو آپ کو اجتماع میں بلاتے ہیں، ہم صرف بیان سنانے کے لیے تھوڑی بلاتے ہیں. بیان سن کر اس پر عمل کریں، بیان تو ہوتا ہی ہے لیکن اس پر عمل کا جذبہ لیں اور کچھ یہاں سے دامن میں لے کر کے جائیں، اس پر عمل پیرا. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اپنے اندر چینجز پیدا کریں، تبدیلیاں پیدا کریں، ورنہ برسوں آپ اجتماع میں آتے رہیں اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو تو آپ یہاں سیکھنے کے لیے نہیں صرف سننے کے لیے آتے ہیں، ایسا ہوگا؟ سننے کا بھی ثواب ہے لیکن کچھ تبدیلیاں نظر آنی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں مدینے سے مکہ معظمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، لیکن کافروں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم ان کو مکے میں نہیں آنے دیں گے. کافر یہ کہتے ہیں، قریش کہ جو کفار تھے، کفار قریش، کفار مکہ، کہا نہیں، آپ کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، ایک شجر کے نیچے قیام فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں، اور حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنایا جاتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ عثمان تم ہماری طرف سے جاؤ مکہ اور ان سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، احرام ہمارے ہم نے پہنا ہے، احرام پہن کر آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آئے، وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں جنگ کی، ہتھیار نکالے جا چکے ہیں، کہاں مکے میں، کہ ہم ان کو نہیں آئے جنگ کریں گے، سرکار نے فرمایا نہیں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے، ویسے ہی یہاں پر یہ خبر، شیطان نے یہ خبر اڑا دی، افواہ اڑا دی کہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، یہ افواہ اڑ گئی، اب صحابہ کرام کے اندر غم و غصے کی اور جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تمام صحابہ کرام جمع ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں، حضور بیعت لیجیے ہماری کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، جس کو قرآن نے بیعت رضوان کہا ہے، کیا کہا ہے؟ بیعت رضوان، اور قرآن نے یہ بھی کہا جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو شجر کے نیچے، درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم سر، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، اسی وقت سے بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، بیعت لی، اور ادھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ افواہ پہنچی تھی کہ شہید کر دیے گی، لیکن شہید نہیں ہوئے تھے، اب یہاں پر کافروں نے، جو اس قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان لوگوں نے سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دی کہ عثمان ہم تم کو جانتے ہیں، تم کو پہچانتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تم آئے ہو اب مکے کے اندر، تو ہم تمہارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے عمرے کے لیے، لیکن اب تم آئے ہو تو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم کعبے کا طواف کر لو، تم کو ہم اجازت دیتے ہیں تم طواف کر لو۔ اب اگر کوئی نارمل پوزیشن ہوتی تو آدمی یہ سوچتا کہ جس کعبے کو دیکھنے کو کئی دنوں سے آنکھیں ترس گئی ہیں، وہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہے، اتنے دنوں سے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے، کعبہ نگاہوں کے سامنے ملا ہے چانس، چلیے طواف کر لیتے ہیں، جانتے ہو، لیکن سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، عشق رسول میں ڈوب کر کے جواب دیتے ہیں کہ جس کعبے کی زیارت سے یا جس کعبے کا طواف کرنے سے تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے، عثمان کبھی اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا، یہ فرمایا کہ میں اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کعبے کا طواف کرنے سے روک دیا ہے، تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کعبہ شریف کا طواف کرنا کتنی عظیم عبادت ہے کہ نہیں، کتنی عظیم عبادت کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے میں آپ کہیں بھی جا کر کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن طواف کعبہ صرف مکے ہی میں کر سکتے ہیں، کہیں اور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی بڑی اپارچونیٹی ملنے کے باوجود بھی سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حسین دس دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ جب تک یہاں نہیں آئیں گے اس وقت تک میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا، یعنی تم نے ان کو روکا ہے، مجھے پرمیشن دیتے ہو، نہیں میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک دست کرم اٹھاتے ہیں، دوسرا دست کرم اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، بعض لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یقینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا غیب جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے اس کو، تو انہوں نے کہا اگر، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر ان کی شہادت کی خبر سن کر حضور صحابہ سے بیعت کیوں لیتے کہ ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اس کے اوپر بیعت کیوں لیتے؟ تو ہمارے علماء کرام نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا حضور کا بیعت لینا صرف آپ نے دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود ان کی طرف سے بیعت فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ سرکار جانتے ہیں کہ وہ شہید نہیں بلکہ زندہ ہے. وہ بظاہر دنیا سے تشریف نہیں لے گئے ہیں بلکہ وہ حیات اپنی وہ مکہ معظمہ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ بیعت جو ہوتی ہے وہ زندہ ہی کی ہوتی ہے، جو بقید حیات ہو دنیا میں موجود ہو اسی کی طرف سے بیعت لی جاتی ہے. تو سرکار کا یہ بیعت فرمانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ جانتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی بات چلی تھی نا کہ درود و سلام ہم پڑھتے ہیں اور کعبے کو جانے کی تمنا کرتے ہیں، مدینے جانے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن دعا یہ کرتے ہیں الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. حالانکہ دل میں یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ کعبے کا بھی دیدار کریں، لیکن دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں بولو بھائی، الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، ہے نا. تو یہ مدینے جانے کی تمنا کا جو اظہار ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے نا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کعبے سے محبت کرتے ہیں. اگر کعبہ ہمارے لیے محترم ہے معظم ہے تو کس نے بتایا کہ یہ کعبہ معظم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بس امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، لہذا اب آپ حضرت سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں.
درود شریف پڑھی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا شفیع.